السلام علیکم. پاکستان میں اس شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان مزید کوششیں کر سکتا ہے. عہدیداروں کے مطابق نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیان میں حفاظتی دستوں کی ایک گشتی چیک پوسٹ پر عسکریت پسندوں کی طرف سے کیے گئے حملے کے جواب میں کی گئی فائرنگ میں ایک عسکریت پسند اور 3 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ اور بین الاقوامی ریڈ کراس نے پیر کے روز کہا ہے کہ انسانی ہمدردی کا سامان لے جانے والے قافلے شام کے محصور شدہ باغیوں والے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں، اور شام کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ ان کی فوج دارالحکومت دمشق کے نواحی علاقے مشرقی غوطہ میں موجود باغیوں کے خلاف اپنی کاروائیاں جاری رکھے گی. جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے خصوصی نمائندے نے اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے ملاقات کی ہے، اور شمالی کوریا نے متنبہ کیا ہے کہ اگر امریکہ نے آئندہ ماہ جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں شروع کیں تو پیونگ یانگ امریکہ کے خلاف جوابی اقدام کرے گا. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز ٹویٹ کیا ہے کہ لوہے اور ایلومینیم کی درآمدات پر ان کے مجوزہ محصولات کا منصوبہ صرف اسی صورت میں واپس ہو سکتا ہے کہ کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ ایک نیا اور منصفانہ تجارتی معاہدہ کیا جائے. اور امریکہ کے شہر لاس اینجلس کے ڈالبی تھیٹر میں سچی آسکر ایوارڈز 2018 کی شاندار شام میں توقعات کے عین مطابق سن 2018 کی بہترین فلم کا ایوارڈ دی شیپ آف واٹر نے حاصل کیا ہے. بہترین اداکار فلم ڈارکسٹ آور کے لیے گیری اولڈمین قرار پائے ہیں، جبکہ بہترین اداکارہ کا ایوارڈ فلم تھری بل بورڈ آؤٹ سائڈ ایبنگ میزوری کی فرانسس میکڈارمنڈ کو ملا ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں اور تفصیلات کچھ دیر کے بعد. اور اب خبروں کی تفصیل. امریکہ کے محکمہ دفاع کی ترجمان نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان مزید کوششیں کر سکتا ہے. اس بارے میں بات کرتے ہیں اپنے نمائندے اسلام آباد میں محمد اشتیاق سے. جی اشتیاق، ابھی معلوم ہوا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، تو ہم باقی خبریں اس وقت آپ کو سنا دیتے ہیں. جی، ابھی معلوم ہوا ہے کہ محمد اشتیاق لائن پر آ گئے ہیں. تو بتائیے گا اشتیاق کہ یہ جو پینٹاگون کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کو مزید کچھ کرنا چاہیے، اس بارے میں آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟
جی، آج یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ امریکی محکمہ دفاع کی ترجمان نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ اب حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور اس موقع پر پاکستان کو اب کردار ادا کرنا ہوگا اور اپنی کوششوں کو مزید تیز کرنا ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں خاصی قربانیاں دی ہیں، اور اسی لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے. اطلاعات ہیں کہ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ بھی امریکہ پہنچ رہی ہیں، جہاں وہ محکمہ خارجہ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کریں گی، اور اس تناظر میں اس بیان کو اہم قرار دیا جا رہا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش رکھتا ہے.
تو اس معاملے میں کچھ بات آگے بڑھنے کی توقع ہے، اور ہمارے جو نمائندے ہیں اسلام آباد میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟
جی، پاکستان کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور پاکستان کسی صورت بھی امریکہ سے ڈس انگیجمنٹ کی پالیسی نہیں اختیار کرنا چاہتا، اور جہاں تک دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اب تک جتنے بھی رابطے ہوئے ہیں پاکستان اور امریکہ کے، پاکستان کی طرف سے یہی کہا جاتا رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف امریکہ کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کا خواہاں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ اگر امریکہ ایکشنیبل انٹیلیجنس معلومات دے تو ان تمام دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی, اور اگر پاکستان میں ان کی نشاندہی ہوتی ہے تو ان کے خلاف بغیر کسی تفریق کے فوری کاروائی کی جائے گی. پاکستان کی طرف سے یہ بھی واضح کیا جاتا رہا ہے کہ وہ کسی صورت بھی اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا.
بہت شکریہ محمد اشتیاق, آپ نے تفصیل سے اس خبر کے متعلق ہمیں بتایا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں, محمد اشتیاق. اور کچھ مزید خبریں. عہدیداروں کے مطابق نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیان میں حفاظتی دستوں کی گشتی چیک پوسٹ پر عسکریت پسندوں کی طرف سے کیے گئے حملے کے جواب میں فائرنگ میں ایک عسکریت پسند اور 3 شہری ہلاک ہو گئے. یہ واقعہ اتوار کی رات شوپیان کے گاؤں پہنوں میں پیش آیا. پولیس نے مارے گئے مشتبہ عسکریت پسندوں کی شناخت شاہد احمد ڈار کے طور پر کی ہے اور کہا ہے کہ وہ شوپیان ہی کے ایک اور گاؤں جام نگری کا رہنے والا تھا. سری نگر میں بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے بتایا کہ ایک کار میں سوار عسکریت پسندوں نے پہنوں میں ایک جوائنٹ موبائل چیک پوسٹ پر اچانک حملہ کیا, جس کے جواب میں کی گئی فائرنگ میں ترجمان کے بقول ایک دہشت گرد مارا گیا اور اس کے استعمال میں رہنے والا ایک ہتھیار ضبط کر لیا گیا. اقوام متحدہ اور بین الاقوامی ریڈ کراس نے پیر کے روز کہا ہے کہ انسانی ہمدردی کا سامان لے جانے والے قافلے شام کے محصور شدہ باغیوں والے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں. آئی سی آر سی کا شام کے وفد نے کہا ہے کہ 46 ٹرکوں کے اس قافلے میں 27,500 ٹن سامان لدا ہوا تھا, جس میں خوراک کے ساتھ ساتھ طبی سامان بھی تھا. جبکہ انسانی ہمدردی کے اقوام متحدہ کے دفتر نے اطلاع دی ہے کہ بہت سے جان بچانے والی اشیاء کو سامان کے ساتھ لانے کی اجازت نہیں دی گئی. پیر کے روز یہ پہلا قافلہ تھا جسے تقریباً 3 ہفتوں بعد مشرقی غوطہ میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے. اور شام کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ ان کی فوج دارالحکومت دمشق کے نواحی علاقے مشرقی غوطہ میں موجود باغیوں کے خلاف اپنی کاروائیاں جاری رکھے گی. اتوار کو دمشق میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر اسد نے کہا کہ شامی فوج کی کاروائی دہشت گردی کے خلاف ہے جو اس کے خاتمے تک جاری رہے گی. انہوں نے کہا کہ کاروائی کے دوران علاقے میں پھنسے عام شہریوں کو وہاں سے انخلاء کے مواقع بھی دستیاب ہوں گے. شامی صدر کا کہنا تھا کہ مشرقی غوطہ میں جاری فوجی کاروائیوں اور بری جنگ بندی کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے غوطہ میں سیرین عرب آرمی کے جنگجوؤں نے جو کامیابی حاصل کی وہ جنگ بندی کے وقفے کے دوران ہی انہیں ملی ہے. اور اتوار کو اٹلی میں پولنگ ختم ہو جانے کے بعد جو ایگزٹ پولز جاری کیے گئے ہیں ان کے مطابق کوئی ایک پارٹی پارلیمان میں اکثریت حاصل نہیں کرے گی. ان جائزوں کے مطابق انتظامیہ کے مخالف M5S نے 29-31% کے درمیان ووٹ حاصل کیے ہیں. پارٹی کے ایک رکن پارلیمنٹ بیٹسٹا کہتے ہیں
e questa probabilmente sarà la prima volta. Tutti quanti dovranno venire a parlare con noi. E oltretutto questa lo dico a tutti i cittadini.
وہ کہہ رہے ہیں میں اٹلی کے شہریوں سے کہتا ہوں کہ یہ شفافیت کی بہترین ضمانت ہے, کیونکہ دیگر سیاسی طاقتوں کو ہمارے پاس آنا ہوگا اور ہم سے شفاف ہونے کے بارے میں ہمارے طریقوں پر بات کرنا ہوگی. اسی طرح اس درستگی اور ساخ کے بارے میں جن کی بنیاد تجاویز پر ہے اور اس حل پر جس کی ہم اپنے ملک کے لیے ضمانت چاہتے ہیں. یہ تھے بیٹسٹا کے الفاظ. جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے خصوصی مندوبین نے اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا کے لیڈر کیم جونگ ان سے ملاقات کی ہے. میڈیا کے مطابق کیم جونگ ان نے جنوبی کوریائی وفد کے اعزاز میں اشائیہ دیا. 10 رکنی وفد کی قیادت صدر مون کے چوٹی کے سیکیورٹی مشیر چونگ یوئی یونگ کر رہے ہیں, جو سول سے غیر معمولی براہ راست پرواز سے پیونگ یونگ پہنچا. یہ وفد کوریا جزیرہ نما میں جوہری ہتھیاروں سے پاک مستقل امن کا پیغام لے کر گیا ہے. اور شمالی کوریا نے تنبیہ کی ہے کہ اگر امریکہ نے آئندہ ماہ جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں شروع کیں تو پیونگ یونگ امریکہ کے خلاف جوابی اقدام کرے گا, جس کی وجہ سے دونوں کوریائی ملکوں کے درمیان حال ہی میں تعلقات کو بہتر کرنے کی کوششوں کو دھچکا لگے گا. یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائف سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں سینٹ کے انتخابات کا مرحلہ طے ہو گیا ہے, تقریباً تمام بڑی جماعتوں نے اس انتخاب میں ووٹ کے حصول کے لیے رقوم استعمال کیے جانے کے دعوے کیے ہیں. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سابق صدر اور پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ سینٹ انتخابات میں ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے, لیکن ان کے بقول اس مرتبہ بہت واضح اور کھلے عام ہوا جس کا حساب لیا جانا ضروری ہے. پیر کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
جہاں جہاں پیسہ چلا ہے اور پیسے کے ذریعے سے لوگوں نے ووٹ خریدے ہیں, اس کا حساب کتاب تو ضرور ہونا چاہیے. اس کو اس طرح سے جاری نہیں دینا چاہیے اور اس کی تہ تک پہنچنا بڑا ضروری ہے. یہ اس طرح کا کھیل اس ملک کے اندر نہیں ہونا چاہیے اور یہ نظام بھی بدلنا چاہیے.
خیبر پختونخوا سے پیپلز پارٹی کے دو سینیٹرز منتخب ہوئے, جبکہ وہاں اس جماعت کے صرف 7 ارکان ہیں. صوبے میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس پر سوال اٹھائے جانے کے جواب میں حزب مخالف کی یہ جماعت پی ٹی آئی سے استفسار کرتی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں کم نشستوں کے باوجود تحریک انصاف وہاں سے سینٹ کی ایک نشست کس طرح حاصل کر پائی. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان خود اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی جماعت کے قانون سازوں نے اپنے ووٹ بیچے, جس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. کراچی میں صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا,
یہ جمہوریت کی نفی ہوئی ہے, یہ الیکشن نہیں ہوئے, یہ پیسہ چلا ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کے پی کے لوگوں کے اوپر پیسہ چلا, اور اس سے زیادہ افسوس سے کہنا پڑتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کئی لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا. اب اس کے لیے ہم اس کے اوپر ایک پوری انکوائری ٹیم بٹھا رہے ہیں. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ میری ذمہ داری ہے پتہ چلوانی؟ کیا یہاں ادارے ختم ہو گئے ہیں؟ کیا نیب کی ذمہ داری نہیں, ایف آئی اے کی ذمہ داری نہیں؟
انہوں نے بتایا کہ ارکان اسمبلی کا ایک ووٹ حاصل کرنے کے لیے 4 کروڑ روپے تک کی پیشکش کی گئی تھی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ چکے ہیں کہ جہاں مسلم لیگ نون ہوگی ان کے بقول وہاں دھاندلی ضرور ہوگی. اس پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ ایک ایسی جماعت جس کا ایک صوبے میں کوئی رکن اسمبلی نہیں, اگر وہ وہاں سے سینٹ کے لیے امیدوار کھڑا کرتی ہے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی یا نہیں. پیپلز پارٹی کی بلوچستان اسمبلی میں کوئی نمائندگی نہیں ہے. انتخابات کے بعد ایسے الزامات پر غیر جانبدار حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ کام سیاسی جماعتوں کا ہے کہ وہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے بروقت مؤثر قانون سازی کریں. الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری اور انتخابی عمل کی شفافیت کے لیے سرگرم ایک غیر سرکاری تنظیم نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن کے چیئرمین کنور محمد دلشاد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں نے انتخابی اصلاحات کے وقت اس جانب توجہ دلائے جانے کے باوجود ضروری اقدام نہیں کیے.
یہاں ایک ظاہر ہے کہ اپنے پاور حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے سینٹ میں آنا ہے, پاور آف کوریڈور میں آنا ہے. تو ان کا ایک طریقہ کار ہے, وہ پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں. تو آپ اس کو روک تھام کرنے کے لیے ایک ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کو اوپننگ بیلنٹ ایسے ہی کر دیں جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان یا چیف منسٹر کے انتخابات ہوتے ہیں, اوپننگ بیلنٹ. تو ایک چھوٹی سی ترمیم کرنی پڑے گی آرٹیکل 226 میں, آرٹیکل 59 میں, آرٹیکل 224 میں.
سیاسی اور جمہوری امور کے سینئر تجزیہ کار احمد بلال محبوب کا بھی کہنا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی اور دیگر بے ضابطگیوں پر ایک دوسرے پر الزام لگانے کی بجائے سیاستدانوں کو ہی اس مرض کا علاج تلاش کرنا ہوگا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوج کی ایک گشتی پارٹی پر عسکریت پسندوں کے مبینہ حملے اور جواب میں کی جانے والی فائرنگ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے اور اس واقعے کے خلاف وادی میں عام ہڑتال ہے. سری نگر سے یہ رپورٹ دی ہے یوسف جمیل نے.
واقعہ اتوار کی رات کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیان کے گاؤں پہنوں میں پیش آیا تھا, جس میں ہلاک ہونے والوں میں کالعدم لشکر طیبہ کے 2 عسکریت پسند اور 4 شہری شامل ہیں. سرینگر میں بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا کے مطابق ایک کار میں سوار عسکریت پسندوں نے پہنوں میں ایک جوائنٹ موبائل چیک پوسٹ پر اچانک حملہ کیا, جس کے جواب میں کی گئی فائرنگ میں ترجمان کے بقول ایک دہشت گرد مارا گیا. فوجی ترجمان کے مطابق کار سے 3 اور افراد کی لاشیں بھی ملیں, جن کے بارے میں ترجمان نے دعویٰ کیا کہ وہ عسکری تنظیم کے ورکر تھے اور حملہ آوروں کے ساتھ ہی کار میں سوار تھے. پیر کو جائے وقوع کے قریب کھڑی ایک دوسری کار سے ایک اور شہری گوہر احمد لون کی گولیوں سے چھلنی لاش ملی، جبکہ چند میل کے فاصلے پر واقع ایک باغ سے بھی ایک لاش برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق باغ سے برآمد ہونے والی لاش حملے میں ملوث دوسرے عسکریت پسند کی ہے، جو مبینہ طور پر فوجیوں کی جوابی فائرنگ سے زخمی ہوا تھا اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ مقامی لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ شوپیان سے تعلق رکھنے والے چار شہریوں کو فوج نے عسکریت پسندوں کے مبینہ حملے کے بعد انتقامی کارروائی کے طور پر گولی مار کر قتل کیا۔ واقعے کے بعد شوپیان کے کئی علاقوں میں لوگوں نے احتجاجی مظاہرے کیے، جبکہ چند مقامات پر مظاہرین اور حفاظت دستوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ باقی ماندہ حصوں میں پیر کو عام ہڑتال کی جا رہی ہے۔ ہڑتال کی اپیل اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے کی ہے۔ پولیس نے آزادی پسند قائدین اور سرکردہ کارکنوں کی نقل و حرکت محدود کرنے کے لیے انہیں ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا ہے۔ واقعے کے خلاف مظاہروں اور جھڑپوں کا دائرہ وادی کشمیر کے کئی دوسرے علاقوں تک پھیل گیا ہے اور کئی مقامات پر مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ سرینگر میں کیے گئے ایک مظاہرے کے دوران پولیس نے قوم پرست جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو گرفتار کر لیا۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر حکام نے شوپیان کے کئی حصوں میں کرفیو نافذ کر دیا ہے، جبکہ سرینگر کے حساس علاقوں میں پولیس اور نیم فوجی دستے کرفیو جیسی پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ شوپیان میں پابندیوں کے باوجود ہزاروں افراد نے مارے گئے شہریوں اور عسکریت پسندوں کی تدفین میں حصہ لیا۔ اس موقع پر بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں شدید نعرہ بازی کی گئی۔ کشیدہ صورتحال کے باعث وادی کشمیر کے تمام تعلیمی ادارے 3 دن کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ٹرین سروسز معطل ہیں اور موبائل فون پر دستیاب انٹرنیٹ سروسز کو بھی روک دیا گیا ہے۔ حکومت کے ایک ترجمان نے کہا کہ یہ اقدامات حفظ مات تقدم کے طور پر اٹھائے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر اعلیٰ محبوب مفتی نے شہری ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے، جبکہ بھارت نواز جماعت نیشنل کانفرنس نے واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارت کی سپریم کورٹ نے کشمیر کے علاقے شوپیان میں ہونے والی فائرنگ کے واقعے میں میجر ادت کمار کے خلاف تحقیقات کرنے سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس کو روک دیا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس کو فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار میجر ادت کے خلاف درج ایف آئی آر پر کارروائی اور تحقیقات سے ایک بار پھر روک دیا۔ چیف جسٹس دیپک مشرا، جسٹس اے ایم خانولکر اور جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کا بینچ اب 24 اپریل کو حتمی سماعت کرے گا۔ میجر آدتیہ کے والد لیفٹیننٹ کرنل کرمویر سنگھ نے ایف آئی آر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ 27 جنوری کو شوپیاں میں پتھراؤ پر آمادہ ایک ہجوم کو روکنے کے لیے ایک فوجی دستے نے، جس کی قیادت میجر آدتیہ کر رہے تھے، فائرنگ کی تھی، جس میں 3 سویلین ہلاک ہوئے تھے۔ بعد کو ہلاک شدگان کی تعداد 6 ہو گئی تھی۔ پولیس نے میجر آدتیہ اور فوجی دستے کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا تھا۔ معاملے کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ میجر آدتیہ ایک آرمی آفیسر ہیں، نہ کہ کوئی عام مجرم۔ اٹارنی جنرل کے کے وینو گوپال نے کہا کہ چونکہ کشمیر میں مسلح افواج کو خصوصی اختیارات والا قانون افسپا نافذ ہے، لہذا مرکز کی پیش کی اجازت کے بغیر کسی فوجی جوان کے خلاف شکایت درج نہیں کی جا سکتی۔ کشمیر حکومت کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل شیکھر نفاڈے نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اس میں مرکز سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل افسپا کی دفعات 4 اور 7 کا حوالہ دے رہے ہیں، تو کیا یہ دفعات ان کے الفاظ میں قتل کا لائسنس ہیں؟ اٹارنی جنرل نے لفظ قتل کا لائسنس پر اعتراض کیا۔ اس سے قبل 12 فروری کو بھی عدالت عظمیٰ نے میجر آدتیہ کے خلاف کارروائی پر روک لگا دی تھی۔ اس معاملے میں فوج نے عمدن فائرنگ کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ آرمی دستے نے اپنے دفاع میں فائرنگ کی تھی۔ اس سے قبل محبوبہ حکومت نے اپنی رپورٹ میں شکایت کی تھی کہ فوج اس کے خطوط کا جواب نہیں دے رہی۔ اس نے سوال کیا تھا کہ کیا فوج قانون سے اوپر ہے اور کیا اس کے الفاظ میں فوج کو قتل کرنے کا لائسنس حاصل ہے۔ دریاسنا محبوبہ حکومت نے سپریم کورٹ میں پیش کی گئی اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایف آئی آر میں میجر آدتیہ کا نام نہیں ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
شام کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ مشرق غوطہ میں باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی جاری رہے گی۔ ان کا یہ اعلان جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل کی قرارداد اور مغربی ملکوں کی سخت تنقید کے باوجود کیا گیا ہے۔ دو ہفتوں سے جاری ان حملوں میں 600 سے زیادہ شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیسومین کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
مشرقی غوطہ میں باغیوں کے خلاف اسد حکومت کے حملے جاری ہیں اور ان دو ہفتوں کے دوران سینکڑوں شہری ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں، جن میں بچے، عورتیں اور بوڑھے سبھی شامل ہیں۔ اسی علاقے کے مکین ابو محمد علائیہ کے خاندان کے بہت سے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں ان کی 9 سالہ معصوم بھتیجی بھی شامل ہے۔ علائیہ اب بھی اپنے خاندان کے زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کر رہے ہیں اور مردہ عزیزوں کو دفن کر رہے ہیں۔
I buried all of his friends who died in the bombing. I just hope I can find him to bury him next to them so I can go and visit them all together.
ابو محمد علائیہ کہہ رہے ہیں کہ بمباری میں ہلاک ہونے والے میرے دوستوں اور عزیزوں کی جو لاشیں ملیں ان کو دفنا چکا ہوں، اور اب میں اپنے بیٹوں اور عزیزوں کی لاشیں ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ ان سب کو ایک ہی جگہ دفنا سکوں۔ مشرقی غوطہ پر باغیوں کا قبضہ رہا ہے اور اب اسد حکومت نے اس علاقے میں بھرپور فوجی کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ صدر بشار الاسد نے اعلان کیا ہے کہ فوجی کارروائی جاری رہے گی۔
As long as there are people who we think are the majority in eastern Ghouta who want to exit the control of the terrorists and go to the state's control.
صدر بشار الاسد کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مشرقی غوطہ میں ان کا غلبہ اور اکثریت ہے، جب تک جنگ جاری رہے گی۔ دہشت گردوں کا کنٹرول ختم ہونے کے بعد وہاں پر جنگ بندی کر دی جائے گی اور علاقے پر حکومت کا مکمل کنٹرول قائم ہوگا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 30 دن کے لیے جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا، مگر شام کی حکومت نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے اور حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر ناوٹ کہتی ہیں،
This ceasefire is clearly not working. Russia has called for these joke-like humanitarian corridors.
امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ناوٹ کہہ رہی ہیں کہ واضح طور پر جنگ بندی پر عمل نہیں کیا گیا۔ روس نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو راہداری کھولی ہے وہ محض ایک مذاق ہے۔ روس کو چاہیے کہ وہ سلامتی کونسل کی قرارداد پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ امریکہ اور برطانیہ کے رہنماؤں نے اتوار کو فون پر ایک دوسرے سے رابطہ کیا ہے اور مشرقی غوطہ کی صورتحال کا ذمہ دار روس اور شام کو ٹھہرایا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے شہر لاس اینجلس کے ڈالبی تھیٹر میں سجی آسکر ایوارڈز 2018 کی شاندار شام میں اس سال آسکر کون جیتے گا کا سسپنس ختم ہو گیا۔ کئی لوگ آسکر ایوارڈ پانے کی خوشی سے سرشار ہوئے، جبکہ کچھ کو ٹوٹے دل کے ساتھ خالی ہاتھ گھر لوٹنا پڑا۔ رپورٹ کے ساتھ سادیا اسد۔
سن 2018 کا آسکر کون جیتے گا، یہ سسپینس اتوار کی رات کو ختم ہوا جب ہالی ووڈ فیشن اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے چوٹی کے ستاروں نے اس شام کو 4 چاند لگائے۔ یہ آسکر اس لیے بھی خاص رہے کیونکہ اس برس آسکر ایوارڈ نے 90 برس مکمل کیے ہیں۔ اس برس تصوراتی فلم دا شیپ آف واٹر نے بہترین فلم سمیت 4 ایوارڈ جیت لیے، اور اسی فلم کے میکسیکن ڈائریکٹر گوئلرمو دیل تورو کو بہترین ہدایت کار کا ایوارڈ بھی ملا۔ وائس آف امریکہ کے مائیک اوسلیوان کی رپورٹ کی مزید تفصیل سنیے فکرو فن میں۔ فرانسس میکڈارمنڈ کو 3 بل بورڈز آؤٹ سائڈ ایبنگ میزوری میں ایک ایسی والدہ کے کردار کے لیے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ملا جو ایک مقامی شیرف کو اپنی بیٹی کے قاتل کو پکڑنے کے سلسلے میں شرمندگی دلانے کے لیے بہت پرعزم ہوتی ہے۔ جیسے ہی میکڈارمنڈ ایوارڈ لینے اسٹیج پر آئیں، انہوں نے اداکارہ میریل اسٹریپ سمیت نامینیٹ ہونے والی تمام خواتین کو کھڑے ہونے کے لیے کہا۔
The actors, Meryl, if you do it, everybody else will, come on. The filmmakers, the producers.
میرے ساتھی اداکار، میرل، اگر آپ یہ کر سکتی ہیں تو یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ فلم میکرز، پروڈیوسر، ڈائریکٹرز، رائٹرز، سینیماٹوگرافرز، کمپوزرز، گیتکار اور ڈیزائنرز۔ اس شام کا ایک تھیم تھا ہالی ووڈ میں خواتین کے خلاف جنسی حملے اور ہراساں کیے جانے کے واقعات میں اضافہ۔ حاضرین میں متعدد نے سیاہ اور سفید پنز لگا رکھی تھیں، جن کا مطلب تھا کہ کام کی جگہوں پر خواتین کے ساتھ اس طرح کے سلوک پر انہیں قانونی مدد فراہم کی جائے۔ بعض نے نارنجی رنگ کی پٹیاں اور پنز لگا رکھی تھیں، جن کا مقصد گنز کے ذریعے ہونے والے مہلک واقعات کی طرف توجہ دلانا تھا۔ اس شام کا ایک اور موضوع تھا ٹرانسفارمیٹیو پاور آف فلمز۔ بہترین ہدایتکار کا اپنا آسکر لیتے ہوئے فلم میکر دیل تورو نے کہا کہ فلموں نے اب ساری رکاوٹوں کو عبور کر لیا ہے.
Because I think that the greatest thing our art does and our industry does is to erase the lines in the sand.
میں سمجھتا ہوں کہ آرٹ اور انڈسٹری نے جو بہترین کام کیا ہے وہ تمام دیکھی اندیکھی رکاوٹوں کو عبور کرنے کا ہے. ہمیں اس پر عمل پیرا رہنا چاہیے. اوریجنل اسکرین پلے کے لیے پہلی مرتبہ ایک افریقن امریکن فلم میکر جارڈن پیل نے فلم گیٹ آؤٹ کے لیے ایوارڈ حاصل کیا. انہوں نے کہا,
I thought it wasn't going to work. I thought no one would ever make this movie, but I kept coming back to it because I knew if someone let me make this movie,
میرا خیال تھا کہ کچھ نہیں ہو پائے گا. میں سمجھتا تھا کہ کوئی بھی یہ فلم نہیں بنائے گا, لیکن میں نے متعدد کوششیں کی. میں یہ جانتا تھا کہ اگر میں یہ بنانے میں کامیاب رہا تو لوگ میری بات سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی. لہٰذا میں یہ فلم ان تمام لوگوں کے نام کرتا ہوں جنہوں نے میری آواز سے آواز ملائی. فلم ڈارکسٹ آور کے لیے گیری اولڈ مین کو بہترین اداکار کا ایوارڈ ملا. اس فلم کو میک اپ کے لیے بھی آسکر دیا گیا. ایک اور وار ٹائم فلم ڈنکر کو ایڈیٹنگ, ساؤنڈ ایڈیٹنگ اور مکسنگ کے لیے آسکر ملے. ایلیسن جینی کو فلم آئیتونیا میں معاون اداکارہ کا بہترین ایوارڈ ملا, جبکہ سیم راکویل کو بہترین معاون اداکار کا, جنہوں نے فلم تھری بل بورڈز آؤٹ سائڈ ایبنگ میزوری میں ایک نسل پرست پولیس مین کا کردار ادا کیا. بہترین غیر ملکی زبان کی فلم اے فینٹاسٹک وومن قرار پائی, اور بہترین اوریجنل سانگ کا آسکر ایوارڈ فلم کوکو کے گیت ریمبر می کو دیا گیا. بیسٹ کاسٹیوم ڈیزائن ایوارڈ فلم فینٹم تھریڈ نے جیتا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
دل بھر جانا نا پشاور سے میری خاطر زندہ سلانا او دل بھر جانا نا تو آئے گا تو میں چھپ جاؤں گی شرماؤں گی تجھ سے تو آئے گا تو میں چھپ جاؤں گی شرماؤں گی تجھ سے اکیلے میں کبھی روٹھوں گی اور من جاؤں گی تم سے چھلک جائے نا میرے چھلک جائے نا میرے صبر کا پیمانہ.
تو مہجب بن غزل پاش ہمارے ساتھ ہیں. میں نے کہا کہ سننے والوں کو یاد دلا دوں, تو کب کی بات ہے یہ, ذرا کہانی اپنی شروع کیجیے اس وقت سے جب یہ گانا گایا آپ نے.
بس شناز جی, یہ تو کہانی میرے بچپن کی, یوں کہہ رہے ہیں کہ میں کلاس ایٹ میں تھی جب میں ریڈیو پاکستان گئی اور وہاں پہ میں نے سب سے پہلے جو ہے پشتو کا گانا گایا, جن کے موسیقار تھے رفیق شنواری صاحب. وہ گانا تھا
آشنا بچلا گنگے شیولی و گنگے شیولی نوائی ہلونا گنگے شیولی نوائی ہلونا.
اور اس کے بعد پھر اور گانے, اور ان گانوں میں دل میں یہ سپر سپر ہٹ تھا پشاور سے میری خاطر زندہ سا لانا اور دل بھر جانا نا, جس کو عوام نے بہت سرایا پسند کیا.
تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کی آواز کی مٹھاس بدستور برقرار ہے, تو کیا راز کیا ہے اس خوبصورتی کا آواز کی؟
یہ راز جی یہ ہے کہ ایک تو ریاض کرنا چاہیے, اور میں آج تک ریاض کرتی ہوں تقریباً گھنٹہ بھر, تو میں ریاض کرتی ہوں پریکٹس, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا.
آپ اپنے استادوں میں ملکہ ترنم نور جہاں کو بھی شامل کرتی ہیں, لیکن پہلے آغاز جب آپ نے کیا تو آپ کے استاد کون تھے؟
سب سے پہلے میں نے جب اسٹارٹ کیا تو شانہ جی میرے استاد تھے پشتوں میں, بہت مشہور رفیق شنواری, اللہ ان کو ان کی وہ دنیا اچھی کرے, بخشے اللہ ان کو. اور رفیق شنواری صاحب سے میں نے سب سے پہلے گانا جو میں نے میرا تھا اشنا بچر تبینا گونگے شے والے, تو وہ ان سے میں نے کافی سیکھا ہے, جس میں میں نے کلام خوشحال خان خٹک, رحمان بابا, حمزہ شنواری, ان بہت بڑے یہ نام ہیں اور بہت بڑے شاعر, تو میں نے ان کے کافی میں نے ان کی غزلیں گانے فوک گانے, تو میرے استاد پہلے وہ تھے.
ہست ملنگ دیکم تیرز تنگ دیکم ہست ملنگ دیکم تیرز تنگ دیکم تیدا لالیا زمالا سمینی تو بابا.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ہیئر ڈریسر انجمن نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسٹائلش داڑھیاں نہیں بنائیں گے۔ پشاور سے رپورٹ بھیجی ہے شمیم شاہد نے۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں حجاموں کی انجمن کے صدر نے مردوں کی اسٹائلش داڑھی بنانے کو یہ غیر اسلامی فعل قرار دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ آئندہ ان کی انجمن سے وابستہ کوئی حجام ایسی داڑھی نہیں بنائے گا۔ صوبے کے ہیئر ڈریسر ایسوسی ایشن کے صدر شریف کاہلو نے پیر کو پشاور میں پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے یہ فیصلہ ہر مکتبہ فکر کے علماء سے مشورے کی بات کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی انجمن نے حجامت کے پیشے سے وابستہ افراد کو ہدایت کی ہے کہ وہ فیصلے کی پابندی کرے۔ ایک سوال کے جواب میں شریف کاہلو نے واضح کیا کہ انہیں یا ان کے پیشے کے دیگر افراد کو اس بارے میں کسی قسم کی کوئی دھمکی ملی ہے اور نہ انہوں نے یہ فیصلہ کسی دباؤ میں کیا ہے۔ شریف کاہلو نے کہا کہ ان کی انجمن کے افراد نے یہ فیصلہ کثرت رائے کی بنیاد پر کیا ہے، لیکن اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہوگا۔ اور اس سلسلے میں وہ دیگر صوبوں کے ہیئر ڈریسر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں سے بھی رابطے اور بات چیت کر رہے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں حکام گزشتہ چند ہفتوں سے مبینہ طور پر حجام برادری کو اسٹائلش داڑیاں بنانے سے منع کرتے آ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں سوابی، مردان، بنیر اور دیر کے اضلاع میں سرکاری اعلامیے بھی جاری کیے جا چکے ہیں۔ صوبے کے بعد مذہبی حلقوں نے بھی مردوں کے اسٹائلش داڑیاں رکھنے پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کی سینٹ کے الیکشن میں پہلی بار سندھ کے علاقے تھر کے گاؤں سے تعلق رکھنے والی ایکٹیوسٹ کرشنا کماری کا انتخاب ہوا ہے جو ہندو کوہلی برادری کے رکن ہیں۔ ان سے اردو سروس کے کوکب فرشوری نے گفتگو کی، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر الیکٹ کرشنا کماری، اور وہ سندھ سے منتخب ہوئی ہیں، اور ان کے انتخاب کو پاکستان کے میڈیا میں ایک ہسٹورک الیکشن کہا جا رہا ہے، ایک تاریخی انتخاب کہا جا رہا ہے۔ سینیٹر کرشنا کماری، آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ فرمائیے کہ آپ کے جو وجہ شہرت ہے، آپ جس وجہ سے جانی پہچانی جاتی ہیں، وہ ہیومن رائٹس ایکٹیویزم ہے۔ آج آپ کے حوالے سے جو ڈان پاکستان کا انگریزی روزنامہ ہے، اس میں جو خبر چھپی ہے، اس کے آخر میں لکھا ہے کہ سینیٹر کماری انہیں لینڈ اونرز کے ساتھ اس ایوان میں بیٹھیں گی جن کی لینڈز پہ وہ کام کیا کرتی تھیں اور جن کی ریفارمز کے لیے انہوں نے جدوجہد کی ہے۔ کیا کہیں گے آپ، وہی لوگ جن کو آپ اپریسر سمجھتی تھیں؟
مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اور ایکسائٹیڈ بھی ہوں کہ کب میں جا کے وہاں جا کے ایوان میں بیٹھوں گی، اور تمام لوگوں کے جو برابر، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ہر سارے انسانیت ہے اور سب ایک جیسے ہیں اور برابر ہیں ہم لوگ، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی میں سب کے ساتھ جا کے وہاں جا کے بیٹھوں گی۔
یہ فرمائیے کہ کچھ خدشات یہ بھی ہیں کہ اب تک آپ، چونکہ آپ کا تعلق اس طبقے سے تھا، آپ اسی طبقے میں اٹھتی بیٹھتی تھیں جس کو کہ اپریسڈ یا پسا ہوا سمجھا جاتا ہے، اب آپ سینیٹر بن جائیں گی اور پاکستان کے جو ایک ایلیٹ کلب جسے سمجھا جاتا ہے اس کا حصہ ہو جائیں گی، کس حد تک آپ ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو اپنا نمائندہ سمجھا، ان کی توقعات پہ پورا اتریں گی، یا آپ اس کلب کا حصہ بن جائیں گی جس کو کہ ایلیٹسٹ کلب لوگ کہہ رہے ہیں؟
نہیں، میں پہلے اپنے کمیونٹی کے ان کے لیے میں کام کرتی رہی ہوں تقریباً 2007 سے لے کے، تو لیکن میرے پاس کوئی اتنا بڑا پلیٹفارم نہیں تھا جس کے بیاس سے میں ان کے لیے کچھ کر پاؤں۔ ابھی پیپل پارٹی کے احسانات ہیں بڑے، جو ہمیں مجھے اس قابل سمجھا اور ہماری کمیونٹی کو اس طرح کا مطلب ہمیں یہ موقع دیا ہے، تو میں اپنے بالکل اپنے کمیونٹی کے لیے جتنا ہو سکے اتنا میں اپنے کمیونٹی کے لیے کام کروں گی، اور جو پارٹی کی پالیسی ہوگی اسی کے مطابق ہی کروں گی۔
مختصراً بتائیے گا کہ آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہیں، اور جس طرح سے ابھی میں نے کہا کہ جو میڈیا میں جو خبریں آپ جو چھپ رہی ہیں آپ کے انتخاب کے حوالے سے، پیپلز پارٹی میں خود لینڈ اونرز موجود ہیں، آپ اپنی پارٹی کی لائن سے ڈیوییٹ کریں گی اگر آپ ان کے
لینڈ اونرز کا तो ये तो नहीं है ना कि भाई सारे वो वगैरह जब मतलब कोई खराब हो या बुरे हैं तो ये तो मतलब नहीं है ना उसका, लेकिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे मतलब बुरे लोग हैं, के लोग भी बहुत सारे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर इलेक्ट कृष्णा कुमारी, और जैसे कि हमने अपने सामीन को बताया कि ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म के हवाले से इनकी शोहरत थी और अब ये सेनेट में इलेक्ट हुई हैं और इनकी कारकर्दगी पर मीडिया की और जो इनके क्रिटिक्स हैं शायद उनकी भी बहुत गहरी नज़र है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का।
इत्तलात के मुताबिक जनूबी कोरिया के सदर मून के नुमाइंदे ने शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन से प्योंगयांग में मुलाकात की। वो शिमाली कोरिया जाने वाले अपने वफ्द की क्यादत कर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नामानिकार रिचर्ड ग्रीन की रिपोर्ट के साथ असद नसीर।
जनूबी कोरिया के 10 रुकनी वफ्द की क्यादत कौमी सलामती के मुशीर चंग इवी योंग कर रहे हैं। प्योंगयांग पहुँच कर इन्होंने कहा,
प्योंगयांग डोंगे ओलंपिक के हेतु जोसंगदेन
جنوبی کوریا کی قومی سلامتی کے مشیر چنگ یونگ کہہ رہے ہیں کہ سرمائی اولمپکس میں شمالی کوریا کی شرکت کے بعد ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ دونوں کوریاؤں کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کی جائے۔ ہم یقیناً صدر مون کا پیغام پہنچائیں گے کہ جزیرہ نما کوریا کو ایٹمی اسلحہ سے پاک رکھا جائے اور دونوں ملکوں کے درمیان حقیقی اور پائیدار امن قائم کیا جائے۔ چنگ اس دورے میں اس امکان پر بھی شمالی کوریا کے حکام سے تبادلہ خیال کریں گے کہ کس طرح شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ شمالی کوریا کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد جنوبی کوریا کے خصوصی نمائندے امریکہ آ رہے ہیں اور یہاں یہ امریکی حکام کو شمالی کوریا کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون نے شمالی کوریا اپنا وفد جواباً بھیجا ہے کیونکہ شمالی کوریا نے سرمائی اولمپکس مقابلوں میں شرکت کے لیے اپنی بہن کم یو جونگ کی قیادت میں ایک وفد جنوبی کوریا بھیجا تھا۔ اس موقع پر شمالی کوریا کی طرف سے یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ شمالی کوریا امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے پر آمادہ ہے، مگر صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ درست شرائط اور حالات کے تحت ہی یہ مذاکرات ممکن ہو سکتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آئی پی یو خواتین کے بارے میں لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
سن 2016 سے قبل انٹر پارلیمنٹری یونین یا آئی پی یو کی اطلاعات کے مطابق دنیا بھر میں خواتین پارلیمانی ارکان کی تعداد میں اوسطاً 6% اضافہ ہوا تھا، مگر اس سال آئی پی یو کا کہنا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اضافے کا یہ رجحان ختم ہو گیا ہے۔ پچھلے 2 برسوں کے دوران یہ اضافہ صرف 1% کے قریب رہا۔ دنیا کے پارلیمانی ایوانوں میں خواتین اراکین کا حصہ 1/4 سے بھی کم ہے۔ آئی پی یو کے سیکرٹری جنرل مارٹن چن گونگ کا کہنا ہے کہ ان ملکوں میں خواتین کو زیادہ مواقع حاصل ہیں جہاں پارلیمنٹ میں خواتین کے لیے مخصوص کوٹا موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے،
سو دس ایکچولی کالز فار مور کنٹریز ٹو اڈاپٹ کوٹا سسٹمز ٹو ٹرائی ٹو لیول دی پلیئنگ فیلڈ۔
یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ ملکوں میں کوٹا سسٹم رائج کیا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پارلیمنٹ میں خواتین اراکین کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ پارلیمانی سطح پر کی جانے والی قانون سازی میں مردوں اور عورتوں کی برابر نمائندگی ہو سکے۔ فیصلہ سازی کو مؤثر اور قابل اعتبار بنانے کے لیے خواتین کی موجودگی ایک لازمی عنصر ہے۔ آئی پی یو نے 193 ملکوں کا جائزہ لیا ہے۔ اس میں روانڈا کی پارلیمنٹ کو اولویت حاصل ہے اور وہاں کی پارلیمنٹ میں خواتین کی تعداد 61% ہے، جبکہ ناروے کی 10th پوزیشن ہے جہاں خواتین اراکین کا تناسب 42% ہے۔ امریکہ کا 1/7 نمبر ہے اور یہاں خواتین اراکین کا تناسب صرف 19% ہے۔ اس حوالے سے شمالی یورپ کو بقیہ یورپ کے مقابلے میں سبقت حاصل ہے، جبکہ لاطینی امریکہ کے ملکوں میں بھی کچھ بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ ایشیا میں بھی صورتحال کچھ زیادہ خشک نہیں ہے۔ یہاں بدستور خواتین پارلیمانی اراکین کی تعداد آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہے، جبکہ بحر الکاہلی علاقے میں خواتین کا تناسب صرف 15.5% ہے اور یہ ممالک ترجیحی ترتیب کے لحاظ سے سب سے آخر میں آتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی شمال مشرقی ریاستوں میں اختتام ہفتہ آنے والے شدید برفانی طوفان کے بعد انفراسٹرکچر بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں. حکام کے مطابق طوفان کے باعث پیش آنے والے حادثات میں 9 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 15 لاکھ افراد کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی تھی جس کی بحالی کی کوششیں جاری ہیں. طوفان کے بعد اتوار کو بیشتر علاقوں میں مطلع صاف ہو گیا تھا جس کے بعد ہزاروں سرکاری اہلکار اور کانٹریکٹر بجلی کی فراہمی بحال کرنے اور سڑکوں سے ملبہ اٹھانے میں مصروف ہیں. طوفان کو بوم سائیکلون کا نام دیا گیا تھا جس کے تحت ہوا کا دباؤ انتہائی کم ہو جانے کے باعث انتہائی تیز اور طوفانی جھکڑ چلنے سے مشرقی ریاستوں ورجینیا سے مین تک ہزاروں درخت اکھڑ گئے تھے اور املاک کو نقصان پہنچا. حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کی دوپہر تک 5 لاکھ افراد کو بجلی کی فراہمی بحال کر دی گئی تھی لیکن اب بھی لگ بھگ 10 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہیں. حکام کے مطابق اتوار کی دوپہر تک ریاست میساچوسیٹس میں 1,80,000 جبکہ پینسلوینیا میں 2,30,000 سے زائد افراد بجلی سے محروم تھے. نیو یارک، نیو جرسی، ورجینیا اور میری لینڈ کی ریاستوں میں بھی کئی آبادیوں کو بجلی کی فراہمی معطل ہے جس کی بحالی کے لیے کوششیں جاری ہیں. ریاست نیو جرسی کے حکام نے کہا ہے کہ بعض مقامات پر بجلی کی بحالی میں مزید 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز ٹویٹ کیا ہے کہ لوہے اور الومینیم کی درآمدات پر ان کی مجوزہ محصولات کا منصوبہ صرف اسی صورت میں واپس ہو سکتا ہے کہ کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ ایک نیا اور منصفانہ تجارتی معاہدہ کیا جائے. تینوں ملک شمالی امریکہ کے آزادانہ تجارتی معاہدے سے متعلق فی الوقت مذاکرات کر رہے ہیں. کینیڈا امریکہ کا سب سے بڑا ساجدار ہے اور پچھلے سال اس نے 7.2 ارب ڈالر مالیت کی ایلومینیم اور 4.3 بلین ڈالر مالیت کی اسٹیل درآمد کی. وائٹ ہاؤس کے تجارتی مشیر پیٹر نووارنو نے اتوار کے روز کہا کہ ٹرمپ کسی بھی ملک کو محصولات میں اضافے پر چھوٹ نہیں دیں گے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متنبع کیا ہے کہ اگر یورپی یونین نے اسٹیل اور ایلومینیم پر درآمدی ڈیوٹی عائد کرنے کے ان کے فیصلے پر رد عمل کا ارادہ کیا تو امریکہ یورپی کاروں پر ٹیکس نافذ کر دے گا. ٹویٹر پر ایک پیغام میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بہت بے وقوفانہ تجارتی پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ کو سالانہ 800 ارب ڈالر تجارتی عدم توازن کا سامنا ہے. انہوں نے متنبع کیا کہ اگر یورپی یونین امریکی مصنوعات پر ٹیکس عائد کرتی ہے تو ہم ان کی کاروں پر ٹیکس لگا دیں گے. فی الوقت امریکہ کی طرف سے یورپی ساختہ کاروں پر 2.5% ڈیوٹی عائد ہے اور یورپ نے امریکی ساختہ کاروں پر 10% ڈیوٹی نافذ کر رکھی ہے. حال ہی میں ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ آئندہ ہفتے اسٹیل اور ایلومینیم کی درآمد پر بالترتیب 25% اور 10% ڈیوٹی عائد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. امریکہ نے سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے اور ترکی میں موجود شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے. اتوار کو انقرہ میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سفارت خانہ پیر کو بند رہے گا اور صرف ہنگامی سہولت نہیں فراہم کی جائیں گی. بیان کے مطابق پیر کو ہونے والے تمام ویزا انٹرویوز اور معمول کی دیگر مصروفیات منسوخ کر دی گئی ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ سفارت خانہ دوبارہ کھلنے اور سفارتی خدمات کی بحالی سے متعلق اعلان بعد میں کیا جائے گا. اپنے بیان میں امریکی سفارت خانے نے ترکی میں موجود امریکی شہریوں کو ہجوم میں جانے اور سفارت خانے کی عمارت کے نزدیک آنے سے گریز کا مشورہ دیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی شہری معروف سیاحتی مراکز اور پرہجوم مقامات پر اپنی سیکیورٹی کے متعلق ہوشیار رہیں. انقرہ کے گورنر کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بعض امریکی ذرائع سے ملنے والی انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق امریکی سفارت خانے یا ان مقامات پر دہشت گرد حملے کا خدشہ ہے جہاں امریکی شہری قیام پذیر ہوں. بیان میں کہا گیا ہے کہ ان اطلاعات کے بعد سیکیورٹی کے اضافی اقدامات کیے جا رہے ہیں. ترکی میں واقع امریکی سفارت خانہ اور قونصل خانے اس سے قبل بھی سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر بند کیے جاتے رہے ہیں. امریکی حکام نے تاحال حالیہ خطرے کی تفصیل نہیں بتائی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے. तो हर बुध को पाकिस्तान में रात 9 से 9:30 बजे और भारत में 9:30 बजे से 10 बजे तक सुनिए हमारा प्रोग्राम मेरी कहानी।
और हमारा प्रोग्राम कुछ तो कहिए बदस्तूर हफ्ते के रोज आप सुन सकते हैं, लेकिन वक्त उसका भी तब्दील हो चुका है और अब ये प्रोग्राम आप सुनेंगे पाकिस्तान के वक्त मुताबिक रात 9 और भारत में 9:30 बजे। हर बुध को प्रोग्राम मेरी कहानी और हर हफ्ते को प्रोग्राम कुछ तो कहिए मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पे।
आप ये प्रोग्राम उर्दू सर्विस के फेसबुक पेज पर लाइव भी सुन सकते हैं और इस दौरान अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/voaurdu।
प्रोग्राम है आपकी सेहत बेहद हाजिर खिदमत। अमरीका में सुकून आवर अद्वियात का इस्तेमाल बहरानी शक्ल इख्तियार कर चुका है। माहरीन के मुताबिक 20 लाख से ज्यादा अमरीकी दर्द से निजात हासिल करने के लिए ऐसी अद्वियात पर इन्हिसार करते हैं। अब चीन का कदीम तरीका इलाज आकुपंक्चर यानी सुइयों से इलाज दर्द के लिए सुकून आवर अद्वियात का मुतबादल फ्राहम कर रहा है और उन लोगों की मदद कर रहा है जो ऐसी दवाओं के आदी हो चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की डेबरा ब्लॉक की रिपोर्ट के मुताबिक डेविड रामसे को हर सुई की चुभन अपनी कमर और टांगों के दर्द से आराम देती है। वो सुकून आवर अद्वियात के आदि होने के बाद आकुपंक्चर की तरफ मुतवज्जे हुए। गिरने की वजह से उन्हें बुरी तरह चोट आई थी।
I ended up on oxycontin, oxycodone and morphine.
आकुपंक्चर इलाज कराने वाले मरीज डेविड रामसे कह रहे हैं कि अपनी दर्द से निजात हासिल करने के लिए उन्होंने ऑक्सीकॉन्टेन, ऑक्सीकोडन और मॉर्फिन जैसी नशा आवर अद्वियात का सहारा लिया और फिर इनके आदि होते गए। आकुपंक्चर इलाज शुरू कराने के बाद एक लंबे अरसे के बाद पहली मर्तबा वो इन दवाओं के इस्तेमाल के बगैर आगे बढ़े हैं।
My walking gets better, able to tolerate the pain a lot more. So
डेविड राम से कहते हैं कि आकुपंक्चर की वजह से एक तो मेरे दर्द की शिद्दत में कमी हो जाती है और दूसरे ये कि मुझे अमूमी तौर पर आराम और सुकून की कैफियत महसूस होती है। इन सुकून आवर अद्वियात के मुतबादल के लिए ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर अब आकुपंक्चरिस्ट की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं और उनका कहना है कि कदीम चीनी तरीका इलाज दर्द से निजात हासिल करने का बेहतर तरीका है। आकुपंक्चरिस्ट जेरेड वेस्ट कहते हैं कि हमें सुकून आवर अद्वियात के अलावा कुछ और भी दरकार है और आकुपंक्चर हकीकी तौर पर मौसर साबित होता है। रोड आइलैंड में साबिक फौजियों के उमूर के महकमे की इस तनसीब में आकुपंक्चर को सुकून आवर अद्वियात के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। साबिक फौजी हैरी गार्सिया अपने दर्द के इलाज के लिए निस्बतन एक नए तरीके को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके में सुइयों को कानों पर लगा दिया जाता है और कुछ दिन तक इनको वहीं रखा जाता है।
My walking gets better, able to tolerate the pain a lot more. So,
हैरी गार्सिया कह रहे हैं कि मेरा चलने का अंदाज बेहतर हो गया, अब मैं दर्द बर्दाश्त कर सकता हूं और यही वजह है कि मैं लंबे अरसे से आकुपंक्चर को इस्तेमाल कर रहा हूं। डॉक्टर पॉल पिराग्लिया इस मरकज पर हर हफ्ते 4 साबिका फौजियों का इलाज करते हैं। वो कहते हैं
Veterans have, I think, a lot more pain, I think, issues than the general population due to
डॉक्टर पॉल पिराग्लिया कहते हैं कि साबिक फौजियों के लिए दर्द से जुड़े कई मसाइल मौजूद हैं जो उनकी मुलाजमतों की नौयत की वजह से आम शहरियों से कुछ ज्यादा होते हैं, इसलिए हम दवाओं से हटकर किसी तरीका इलाज की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बास तिब्बी माहरीन सवाल उठाते हैं कि आया आकुपंक्चर का तरीकेकार सुकून आवर अद्वियात के मुकाबले में दर्द में कमी के लिए कितना बेहतर है।
There may be a certain amount of placebo effect that is part of the response to acupuncture.
East Western Reserve University से डॉक्टर एंकिट महेश्वरी का कहना है कि हो सकता है मुतबादल तरीकेकार नकली दवा की तरह कुछ असर रखता हो, लेकिन ये कहने के बावजूद कि कोई इलाज न करने से ये कहीं बेहतर तरीका इलाज है। अमरीका में सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल यानी बीमारियों पर कंट्रोल के मराकज के मुताबिक औसतन 115 अमरीकी रोजाना सुकूनावर अद्वियात के मुकर्र हद से जायद इस्तेमाल के साथ मौत का शिकार हो जाते हैं, इसलिए मुमकिन है कि आकुपंक्चर इंतहाई सूरतों में जाने बचाने में भी मुआवन साबित हो सके। बैजे चलानी, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارہ یو ایس ایڈ حکومت پاکستان کے صوبہ سندھ کے ساتھ بچوں کو ٹائیفائڈ سے تحفظ فراہم کرنے کی مہم میں شریک کار ہے اور اس نے 2.5 لاکھ سرنجز کا عطیہ دیا ہے جو ایک بار استعمال کے بعد ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ سندھ میں محکمہ صحت نے حال ہی میں جب ٹائیفائڈ کے متعدد ایسے کیسز کا مشاہدہ کیا جو دواؤں سے مزاحمت رکھتے تھے تو اس نے اعانت کے لیے یو ایس ایڈ سے رجوع کیا۔ یو ایس ایڈ جو سرنجز مہیا کر رہا ہے ان سے دواؤں سے مزاحمت رکھنے والے ٹائیفائڈ کے جرثومے سے 2.5 لاکھ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے میں مدد ملے گی، جن کی اطلاع حیدرآباد سندھ کے 2 علاقوں لطیف آباد اور قاسم آباد میں ملی تھی۔ سندھ اور بلوچستان کے لیے یو ایس ایڈ کے ڈیپٹی مشن ڈائریکٹر اگھائی اوڈو نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے ٹائیفائڈ کی وبا کو کنٹرول کرنے کی سرگرمیوں کے لیے حمایت سے ہماری جاری شراکت داری اجاگر ہوتی ہے۔ یو ایس ایڈ سندھ کی حکومت کی ان کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا جو وہ باضابطہ انداز میں طبی دیکھ بھال کے لیے کرے گی۔ امریکہ کی حکومت نے یو ایس ایڈ کے ذریعے حکومت پاکستان کے ساتھ شراکت داری کی ہے تاکہ جانیں بچائی جا سکیں، خاندانوں اور برادریوں کو مستحکم کیا جا سکے اور صحت مند کارکن مہیا ہو سکیں۔ صرف گزشتہ 5 برسوں میں یو ایس ایڈ نے 94 لاکھ سے زیادہ بچوں اور عورتوں کو زچگی اور صحت کی دیکھ بھال سے متعلق اور جان بچانے کے لیے خدمات مہیا کی ہیں۔ عورتوں اور بچوں کی صحت کی دیکھ بھال کے لیے 50,000 سے زیادہ لوگوں کو تربیت دی ہے اور سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کی امداد کی ہے تاکہ وہ خواتین کی خاندانی منصوبہ بندی کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ امریکہ پاکستانی عہدیداروں کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہا ہے تاکہ پاکستانی بچوں کو متعدد دواؤں سے مزاحمت رکھنے والے ٹائیفائڈ کے مہلک خطرے سے تحفظ مہیا کرنے میں مدد دی جا سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ حال ہی میں ایک رپورٹ نظر سے گزری اور اپنا اسکول کا زمانہ یاد آ گیا جب ہمیں کہا گیا تھا کہ اسکول میں پڑی خالی زمین میں کیاریاں بنا کر سبزیاں بوئی جائیں اور پھر وہی سبزیاں بچوں میں تقسیم کی جائیں۔ رپورٹ لاطینی امریکہ میں ایک اسکول کے بارے میں تھی جو یوروگوئے کے دارالحکومت سے باہر واقع ہے اور وہاں بچوں کو استعمال شدہ چیزوں کو دوبارہ قابل استعمال بنانے، صاف توانائی اور فطرت کے قریب رہ کر زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ اس ایلیمنٹری اسکول میں 43 بچے ٹماٹر، رس بھریاں اور تلسی کے پودے اگاتے ہیں جو بعد میں انہیں کو کھانے کو ملتے ہیں۔ اسکول کے 3 اساتذہ بچوں کو زراعت، ری سائیکلنگ اور پانی محفوظ کرنے کے طریقوں کے بارے میں بتانے کے لیے ورک شاپس کا اہتمام کرتے ہیں۔ فیلپ سانچز ایک طالب علم ہیں، وہ کہتے ہیں
In my other school, we didn't plant anything, and it was not fun. I was bored, and my friends did not understand me, nor treat me well.
ہمارے دوسرے اسکول میں ہم پودے نہیں بوتے تھے، اس میں کوئی لطف نہیں تھا، وہاں میں بور ہو جاتا تھا اور میرے دوست مجھ سے اچھا سلوک بھی نہیں کرتے تھے۔ اس اسکول میں میرے اچھے دوست ہیں اور ہم پودے لگاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بچے اپنی خوراک خود اگاتے ہیں بلکہ خود اسکول شمسی توانائی پر چلتا ہے اور یہاں بارش کا پانی جمع کر کے صاف کیا جاتا ہے۔ اسکول کی عمارت کا 60% استعمال شدہ مواد کو دوبارہ قابل استعمال بنا کر تعمیر کیا گیا ہے اور یہ مواد خود کمیونٹی نے جمع کیا۔ اسکول میں بھی یہ جذبہ برقرار رکھا جاتا ہے اور مختلف جماعتوں کے بچے مل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ریچا مونٹانس ایک استاد ہیں۔
Our core teaching is based on principles of sustainability, environmental protections and coexistence.
ہماری مرکزی تعلیم کی بنیاد پائیداری کے اصولوں پر، ماحولیات کے تحفظ اور مل کر جینے پر ہے۔ چنانچہ فطری طور پر یہ ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جو تعلقات بنانے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ جب بہت سی جماعتوں کو ملا دیا جاتا ہے تو تیسری جماعت کے بچے کو چوتھی جماعت کے بچوں کے ساتھ
اور اسی طرح چوتھی جماعت کے بچے کو تیسری جماعت کے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ اسکول کے اساتذہ کا کہنا ہے کہ وہ ننھے بچوں میں فطرت سے محبت کا بیج بوتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہی بچے بڑے ہو کر فطرت سے پیار کرنا سیکھیں گے اور اپنے ماحول کی حفاظت کریں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل۔ امریکی ریاست ورجینیا کے شمالی حصے میں بچوں کے لیے ایک سائنس سینٹر قائم کیا گیا ہے جو کہ ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے۔ اس کا مقصد 2 سے 12 سال کے بچوں کے لیے ایک ایسی جگہ ترتیب دینا ہے جہاں وہ تجربات کر سکیں، ڈیزائن بنا سکیں یا مختلف چیزیں بنا سکیں اور سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور حساب کتاب کی مہارت حاصل کر سکیں۔ اس سینٹر کا مقصد بچوں کے لیے ایک باقاعدہ سائنس میوزیم تشکیل دینا ہے۔ یہاں پر کھیل کھیل میں ہی بچوں کو بہت کچھ سکھایا جاتا ہے۔ تجرباتی لرننگ کے ذریعے مسئلے کے حل اور ڈیزائن ترتیب دینے میں مدد دی جاتی ہے۔ اس چلڈرن سائنس میوزیم کا آغاز 2004 میں کیا گیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک اس میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اب شمالی ورجینیا میں اس کے 3 سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ اس سینٹر میں ایک مصروف ترین دن کی رودات سنیے۔ یہاں پر بچے مختلف طرح کی چیزیں بنانے میں مصروف ہیں۔ اس لیبورٹری کا دورہ کرنے والی ہوپ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ آئی ہیں۔ انہوں نے تجرباتی لیب سے آغاز کیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے بہت مزے مزے کی چیزیں بنائی، ہم نے بہت سے تجربات کیے، جیسا کہ یہ مقناطیسی گلو۔ یہ میوزیم اپنی طرز کا ایک نیا تجربہ ہے۔ ایڈنا ہگز ہوپ کی ماں ہیں، وہ کہتی ہیں ہم اپنے بچوں کو مختلف طرز کے عجائب گھروں میں لے کر گئے جہاں یہ صرف دور سے ہی چیزوں کو دیکھتے تھے، لیکن یہاں پر یہ چیزوں کو چھو سکتے ہیں اور تجربات کر سکتے ہیں۔ چلڈرن سائنس سینٹر لیبورٹری کی ڈائریکٹر نینی سپیوی کہتی ہیں یہ شمالی ورجینیا میں بچوں کے لیے پہلا سائنس میوزیم ہے جہاں پر وہ تجربات کر سکتے ہیں۔ اس سینٹر کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر دیگر عجائب گھروں کی نسبت والدین بھی بچوں کے ساتھ ان کی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس سینٹر کی ڈائریکٹر نینی سپیوی کے الفاظ ہیں،
فیملی لرننگ از سو پاورفل اینڈ وین یو ہیو این ایکسپیرینس لرننگ ایز اے چائلڈ ود سم ون ان یور فیملی،
فیملی لرننگ بہت مفید ہے اور جب آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کر تجربات کرتے ہیں تو یہ سیکھنے میں مزید کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ یہاں کا ڈسکوری زون 5 یا اس سے کم عمر بچوں کے لیے ہے۔ بڑے بچے انسپریشن ہب نامی لیب کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں کے ایک حصے میں ونڈ ٹیوب ہے جہاں بچے سیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کس طرح ہوا کے دباؤ کے بدولت اڑائی جا سکتی ہے۔ یہاں پر ٹنکر شاپ نامی لیب میں بچے نئے ایجادات کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہر حصے میں آپ کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی موجود رہتا ہے۔ سمانتا سٹیفنسی یہاں کی ایک انسٹرکٹر ہیں، وہ کہتی ہیں ہم یہاں پر ان کی مدد کے لیے موجود ہیں، اگر ان کے کوئی سوالات ہیں یا انہیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہم ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ موجود ہیں۔ ایڈنا ہیگس کہتی ہیں، ایک ماں کی حیثیت سے یہ ہمیشہ اچھا رہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی مدد کے لیے کوئی موجود ہے اور
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر اظفر امام اور انجینئر ایل سینٹوس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور رات کے 9:30 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق ایک اور شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب سنیے گا پروگرام جہاں رنگ۔